یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد لله الذي دلع لسان صبا بنطق تبلج وسرى قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدرا في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته قروب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فلا تتذكرون. درود پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی قدر، خدا کا احسان ہے کہ اس نے لطف فرمایا اور ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا کہ ہم اس وقت فرش عزاں پر موجود ہیں. امام بر گئے چاردہ معصومین میں عشرہ 45 کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ آثار ولایت ہے. جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اس وقت فرش عزاں پر موجود ہیں، جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں کہ عموماً جیسے ہی فرش عزاں کا نام ہم سنتے ہیں تو ذہن میں ایک فرش بچھانے والا اور ایک چاندنی یا دری آ جاتی ہے، جبکہ اس وقت اس انداز میں آپ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہی کو آپ اور میں نے فرش عزاں کا عنوان دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم فرش عزاں لفظ استعمال کریں تو اس کا مقصد کسی خاص انداز کی چادر یا دری یا چٹائی نہیں ہے، بلکہ اگر متوجہ رہ کر محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، فرش آزاد ہے. تو گویا اس وقت حالات کے پیش نظر جس انداز سے پوری دنیا اس وبا میں گرفتار ہے، بہت سارے معاملات اپنے اپنے انداز سے بدل گئے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی عارضہ ہمیں لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم عبادت ہی کو روک دیں. عبادت نہیں رکتی، ہاں کچھ دیر کے لیے عبادت کا انداز ضرور بدل جاتا ہے. اگر وضو کل تک کر رہے تھے اور آج کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا، کوئی ایسا زخم آ گیا کہ اب اگر وضو کیا جائے گا تو پانی اس زخم کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اب یہ نہیں کہنا ہوگا اللہ سے کہ میرا دل نہیں مان رہا بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہوئے. عبادت آپ کے اور میرے دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے، اس کی مرضی کا نام ہے. تو اس نے آپ کو وہی پانی جو کل آپ کے لیے جائز تھا استعمال کرنا، اب وہی پانی آپ کے لیے مضر صحت ہے، تو اب اگر آپ وضو کیجئے گا اپنی چاہت کی بنیاد پر، تو پھر اجر بھی خود سے ہی لے لیجئے گا، خدا کے پاس کوئی اجر نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ یقیناً بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکیں گے تو کیا کریں گے؟ یقیناً لیٹ کر نماز پڑھ لیں گے، اشاروں سے نماز پڑھ لیں گے، عبادت ترک نہیں کریں گے. نماز ترک نہیں کریں گے، حالت بدل جائے گی۔ بالکل اسی انداز سے یہ فرش حسین کا بچھانا، یہ مجالس عزا کا برپا کرنا عبادت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی وبا پھیل گئی ہے کہ جس کے اندر بہت جڑ کر بیٹھنا صحت کے لیے مضر ہے، تو ہم فاصلہ دے کر بیٹھیں گے، یہ اور بات ہے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، لیکن جان کی حفاظت کے لیے فاصلہ دے کر بیٹھیں گے، لیکن مجلس عزا کو جاری رکھیں گے، عبادت کو جاری رکھیں گے، اس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جیسے ہی ادا کرتے ہیں ذہن میں ایک تصویر کھنچ جاتی ہے، اور اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے مربوط کروں تو ابھی تک ہم آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی آپ کے سامنے پہلے خلق کی بات کی، خلق کے بعد پھر ہم نے سات دن میں زمین اور آسمان کے بنانے کی بات کی، کہ جس کے اندر پروردگار نے مرحلہ وار تخلیق کا آغاز کیا اور بیان کیا۔ پھر ہم نے اس کی علت بھی بیان کی کہ پروردگار نے مرحلہ وار اس انداز میں کیوں رکھا، اگر کن کہہ دیتا تو فیکون ہو جاتا، لیکن غرض یہی تھی کہ یہ جو مخلوق اس وقت زندگی گزار رہی ہے وہ اس انداز کی ہے کہ اگر اسی مثال کی طرف لوٹ جائیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو معمولی سا مرغی کا جو بچہ تھا، چوزا، وہ جب انڈے سے نکلا تھا اس نے اپنی غذا خود تلاش کرنا شروع کر دی تھی، لیکن جو اشرف المخلوقات ہے جب یہ اس دنیا میں آیا تو اتنا ناتواں ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پروردگار یہ اشرف ہے، وہ جانور ہے، وہ اتنا قوی، اتنا توانا، اور یہ اشرف المخلوقات اتنا ناتواں، تو آواز کیا آئے گی، جواب کیا ملے گا؟ کہا جواب یہی ہے کہ دیکھو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم جب اس دنیا میں آؤ ناتواں ہو، تاکہ تمہاری محبت میں تمہاری نشو نما کرنے کے لیے جب ماں تمہاری طرف نظر کرے تو ماں ٹھہر جائے، ماں رک جائے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہارا باپ تمہاری ماں کے لیے اور تمہارے لیے رک جائے۔ اس انداز سے ایک خانوادہ تشکیل پائے گا، اور جب ایک گھر تشکیل پائے گا اسی کے ذریعے سے دوسرا اور تیسرا، یہاں تک کہ ایک محلہ تشکیل پائے گا، ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جو کہ آپس میں جڑ کر رہ رہا ہوگا اور اپنے کمالات کی طرف رشد کر رہا ہوگا۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کا معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے ارتقاء کی طرف رشد کرے، اور پھر جس جس کا جو مقام ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے، اور اس مقام تک جہاں پروردگار اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے، اس مقام کو حاصل کر لے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے معاشرہ تشکیل دیا، انسانوں کا معاشرہ۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا سلسلہ اسی انداز سے رکھا کہ معاشرے کی اصلاح کی، تاکہ اس معاشرے میں معاشرت کرنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد ہم اپنے کمال تک پہنچ جائیں۔ تو وہاں پر میں نے خلقت کا بیان اور چھ دنوں میں زمین اور آسمان کے بنانے کی بھی علت اس انداز سے بیان کی تھی۔ بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جو لفظ ہم سنتے ہیں پہلے درجے میں تو خود اس لفظ کو مادیت کا لباس پہناتے ہیں فوراً سے، اس لیے کہ ہم رہتے ہی اس عالم مادہ میں ہیں، ہم رہتے ہی اس عالم اسفل میں ہیں، تو عموماً جب کوئی معنی فوراً سے لیتے ہیں تو وہ بھی اسفل معنی ہوتا ہے، اس لیے کہ خود ہمارے ہی ذہن کی اختراع ہوتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ قرآن کریم سے کوئی لفظ لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہم اپنے پاس رائج معنی کے اعتبار سے کرتے ہیں، کہاں آپ کے ہاں رائج مانا اور کہاں قرآن کا لفظ. قرآن کا لفظ زندہ لفظ ہے. قرآن کا لفظ جو ہے وہ معجزاتی لفظ ہے. آپ اس کا ترجمہ کریں گے اپنے پاس سے, اپنی اس ڈکشنری سے جہاں پہ مردہ الفاظ ہیں, کیا زندہ کا ترجمہ مردہ سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یقیناً جب قرآن کی طرف نظر کریں گے تو قرآن کے وہ خاص الفاظ, اگرچہ قرآن تو پورا خاص ہے, لیکن وہ اصطلاحات, وہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے, اس کا معنی ہمیں قرآن ہی سے لینا ہوگا. اسی لیے معصوم نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعض, قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح کر دیا کرتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ تو تشریح کا معاملہ ہے, میں تو اس سے ایک درجہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, فقط معنی کی بات کر رہا ہوں, فقط معنی کی بات کر رہا ہوں. آپ معنی نہیں نکال سکتے, اصل معنی جو اس لفظ کا ہے. مثلا اب دیکھیے کہ آپ کس طرح سے الفاظ کو مادیت کا لباس ایک دم سے پہنائیں گے. اگر آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کیا جائے صدقہ, ذہن میں مسجد کا گلہ آ گیا, ذہن میں کوئی فقیر بھیک مانگتا ہوا آ گیا اور جیب میں سے پیسے نکال کر اس کو دینے کی منزل آپ کے ذہنوں میں آشکار ہو گئی. ایسا ہوا بھائی صدقہ دے دو, ہاں درہم دینار روپے پیسے نوٹ ذہن میں آ گئے. یہ آپ کے اور میرے ذہن کا مسئلہ ہے. کہاں ہے صدقے کا مطلب نوٹ؟ کہاں ہے صدقے کا مطلب مسجد کا گلہ؟ عجیب بات. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ, صدقہ نے کیا تصدیق کی ہے؟ ایسا عمل کہ جو کچھ تصدیق کر رہا ہو اس فعل کو, جو کسی شے کی تصدیق کر رہا ہو اس عنوان سے صدقہ ہو رہا ہے. صدقہ یعنی سچائی کا بیان ہو رہا ہے. کس سچائی کا بیان ہوا؟ سچائی اس انداز سے بیان ہوئی کہ آپ کا اور میرا نظریہ کیا ہے. آپ کا اور میرا نظریہ یہ ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ سے میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اسی لیے میں بات بعد میں شروع کرتا ہوں, پہلے کہتا ہوں السلام علیکم, پہلے سلام کرتا ہوں بعد میں بات شروع کرتا ہوں. یہ سلام کا کرنا کیا ہے؟ یہ سلام کا کرنا خود آپ کے نظریے کی تصدیق ہے کہ گویا جو آپ کا نظریہ ہے, آپ کا جو پہلا کلمہ آپ نے ادا کیا وہ خود آپ کے کلمے کی تصدیق کر رہا تھا. یہ نظریہ ہے نا آپ کا, سلامتی کا نظریہ ہے. اسلام خود دین سلامتی ہے. بس اس نظریے کو ذہن میں رکھیے گا. اب اگر آپ راہ سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, اس پتھر کو آپ نے ہٹایا. کیوں ہٹایا؟ کہا تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یہی تو تمہارا نظریہ تھا. تمہارے اس نظریے نے, تمہارے اس فعل نے تمہارے اس نظریے کی تصدیق کر دی ہے. یہ فعل بھی تمہارا صدقہ کہلائے گا. تمہارے اس چھوٹے سے عمل نے ایک پتھر کو ہٹایا ہے صرف, لیکن تم نے اس پتھر کو ہٹایا ہے. کیوں ہٹایا ہے؟ اس فعل نے تمہارے نظریے کی تصدیق کر دی ہے. تم نے اپنے مومن بھائی کو دیکھا اور سلام سے پہلے ہی تم نے اس کو مسکرا کر دیکھ لیا, جسے کہتے ہیں ایون اسمائل از اے چیریٹی. اگر آپ نے کسی کو مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا ہے, مومن کو دیکھا ہے, اور اس کا دل یقیناً محظوظ ہوگا, یہ عمل بھی آپ کا صدقہ ہے. اگر کسی سے اچھی اور میٹھی بات کر رہے ہو تو یہ اچھی اور میٹھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اب گنتے رہیے گا کہ کہاں کہاں آپ صدقہ دیتے ہوئے آتے ہیں. اب فقط ذہن میں نوٹ نہیں آنا چاہیے. اب وہ نوٹ بھی جو ہے وہ صدقہ کیوں ہے؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی کسی کا محتاج نہ ہو, تم اس کی محتاجگی کو دور کر دیتے ہو, یہ عمل بھی صدقہ ہے. رشتوں کا احترام صدقہ ہے. بھائی سے بھائی جڑ کر رہے اس کا یہ جڑ کے رہنا صدقہ ہے. دو بھائیوں میں صلح کرا دینا صدقہ ہے. اب صدقے کی فہرست بنا لیجیے. اور ہم نے کیا بنایا تھا؟ فقط مسجد کا غلہ. دوسرا لفظ لیجئے, پریکٹیکل کر لیجئے. ابھی میں نے لفظ کہا نہیں ہے, ابھی میں نے لفظ ادا نہیں کیا ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ, جو لوگ مجھے کہیں سن رہے ہیں وہ, اور جو لوگ بعد میں مجھے سنیں گے وہ بھی, میں ایک لفظ آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں. دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً سے تصویر بنائیے گا. اسراف, تصویر بن گئی, فضول خرچی. ایک آواز آئی ہے لیکن اصلاً تو ہر دل سے یہی آواز نکلی ہے, فضول خرچی. اسراف کا مطلب کہا فضول خرچی. خرچی کیا ہوتی ہے؟ کہا بے جا خرچ کر دینے کو اسراف کہتے ہیں. پھر پیسہ آ گیا, پھر ذہن میں پیسہ, وہاں صدقے میں بھی پیسہ آیا, فضول خرچی میں بھی پیسہ آیا. یہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بڑا مٹیریلسٹک معاشرہ ہے, بڑا کیپٹلسٹ قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, مادہ پرست لوگ ہیں, زر پرست لوگ ہیں. اس لیے بار بار الفاظ کو دولت کا, پیسے کا لباس پہنا دیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی پہنا دیتے ہیں, چاہتے ہوئے بھی پہنا دیتے ہیں. پھر کہا اسراف کا فضول خرچی. ارے امیر کسے کہتے ہیں؟ کہا دولت مند. یہ لو پھر آ گئی دولت. امیر کہتے ہیں کہ نا, دولت مند کو امیر کہتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ صاحب ثروت کون ہوتا ہے؟ امیر کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ امیر کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ امر سے ہے امیر, حکم دینے والا. حکم دینے والا کون؟ امیر. ہمارا معاشرہ کس کو حق دیتا ہے حکم دینے کا؟ کہا جو دولت مند ہے اس کا حق ہے کہ وہ غریبوں کو حکم دے, اس لیے ان کو کہا امیر. حالانکہ دونوں میں فاصلہ ہے. امارت کا, امیر کا پیسے سے تعلق نہیں ہے. اگر باہر کہیں پر مٹی کو گوند رہا ہو, گارا بنا رہا ہو, اور مولا کا فرمان آ جائے فلاں مقام پر گورنر ہو, تو وہ مومنین کا امیر ہے. ایسے کو نہیں دیکھ, عثمان بن حنیف یاد آ گئے. امیر عثمان بن حنیف گارا گوند رہے تھے اس وقت, مٹی گوند رہے تھے جب حکم ملا ہے کہ مولا نے تمہیں فلاں مقام کا گورنر بنایا ہے, تو وہ اس وقت امیر ہیں. کیوں؟ کس کے امر سے امیر ہوئے ہیں؟ کس کے حکم سے حکم دیں گے؟ کس کا حکم رکھتے ہوں گے؟ ظاہری پیسہ اور دولت اور ظاہری دنیاوی مقام ان کو امیر نہیں بناتا, خدا کی تائید سے انسان امیر بنتا ہے. تو ہم نے پھر مادیت کا لباس بنایا. اسراف کیا تھا؟ فضول خرچی. لیکن آئیے ایز اے ٹیسٹ کیس قرآن کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ لفظ آپ نے لیا قرآن سے اسراف, اب ذرا قرآن میں دیکھیں چل کر کہ قرآن اسراف کرنے والوں کو کس انداز سے یاد کرتا ہے, اور اسراف کا معنی کیا بیان کرتا ہے, اور ہم کیا لے رہے تھے. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 12, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا کہا؟ اور یہ عموماً گھر کا معاملہ ہے, تقریباً ہر دوسرے تیسرے کا معاملہ یہی ہے. کہا جب ہم کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو پھر وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر ہر وقت ہمیں پکارتا ہے, اور جب اس سے وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی, اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یعنی اب جو کل تک پکار رہا تھا, کل تک غنی کو فقیر پکار رہا تھا, اب اس وقت بھی فقیر ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی توانائی غنی کو پکارنے میں صرف کرے، لیکن اس میں صرف نہیں کر رہا، کہیں اور صرف کر رہا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں کہا کہ اس کا یہ عمل گویا اس کے لیے کس انداز سے دکھ رہا ہے، کہا اس کے لیے یہ لفظ جو ہے زین، یعنی کہ گویا زینت کے عنوان سے دکھ رہا ہے، اسی لیے بھٹک گیا ہے۔ وہی مصرفین ہے، وہ اسراف کرنے والا ہے، یعنی کہ کیا، جس شے کو جہاں استعمال کرنا تھا وہاں استعمال نہیں کیا، جہاں استعمال نہیں کرنا تھا وہاں استعمال کیا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ دوسری آیت اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 83، وان فرعون لعال فی الارض وانه لمن المسرفین۔ قرآن نے فرعون کو یاد کیا کس نام سے؟ کہا فرعون زمین پر اکڑ رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، یعنی اپنی صلاحیت کو غلط انداز میں صرف کر رہا تھا۔ قرآن کے نزدیک مصرفین ہے، قرآن کے نزدیک اسراف کرنے والا ہے۔ بس اب ذرا اپنے ذہن کو کھولیے گا، یہ بتلائیے یہ زبان آپ کو کس نے دی ہے؟ پروردگار نے دی ہے۔ یہ زبان آپ کو دی ہے، کیا کہہ کر دی ہے؟ یہ کہہ کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی پرواہ کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو درست بات ہو، وہ بات کہو جو سچی بات ہو۔ گویا زبان کا حق یہ قرار پایا کہ اس کی صلاحیتوں کو سچ بولنے میں استعمال کرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اسے جھوٹ بولنے میں استعمال کرے گا، اس صلاحیت کا غلط استعمال کہلائے گا، قرآن کی نظر میں اسراف کرنے والا نہیں ہوگا، تو کون ہوگا؟ کل تک ہم فقط اسراف کو فضول خرچی سمجھ رہے تھے، لیکن اب ذہن سے روپیہ اور پیسہ ہٹ گیا۔ کہا نہیں، پروردگار نے مجھے توانائی دی ہے، میں اسے خدا کی راہ میں ہی استعمال کروں گا، یہ اس توانائی کا بہترین مصرف ہے۔ اسی لیے کہا فرزند زہرا نے کہ کیا کہا، کہ اگر یہ جسم موت کے لیے بنے ہیں تو ان کا بہترین استعمال راہ خدا میں شہید ہو جانا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ سورہ شعرا کی آیت نمبر 151 میں روک دیا، کہا ولا تطیعوا امر المسرفین، کہ اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ گویا جو اسراف کر رہا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو اپنی صلاحیتوں کو فقط اور فقط للہ انجام دے رہا ہے اس کی اطاعت کرنا۔ یقیناً، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس کا ہاتھ گویا اس کا ہاتھ ہی نہ ہو، ید اللہ ہو، جس کا چہرہ گویا اس کا چہرہ نہیں ہو، وجہ اللہ ہو۔ تو اطاعت کرنا تو کس کی کرنا؟ یقیناً اس ہی کی کرنا کہ جو مصداق وجہ اللہ ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے بہت تیزی سے عرض کر دیا کہ جو مصداق وجہ اللہ ہے۔ توجہ رکھیے، ذہنوں کو کھولیے، علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، بہت توجہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، علی کی ذات وجہ اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، علی کی ذات خود ید اللہ ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ ایسی ہستی کہ جو خود کچھ چاہتی ہی نہ ہو وہی چاہتی ہو جو اللہ چاہتا ہو. وہاں سورہ دہر میں اعلان ہو رہا ہو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. گویا جس آنکھ سے دیکھتے ہو وہی دیکھتے ہو جو ہم چاہتے ہیں, تو پھر تم نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں. جس ہاتھ سے کام انجام دیتے ہو وہی کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں, تو پھر تم نہیں کرتے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جو تم پھینک رہے ہو تم نہیں پھینک رہے, اللہ پھینک رہا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. اس انداز سے جو تم پھینک رہے ہو, کیا خوبصورت اسلوب ہے. خدا کی قسم جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں بار بار یہ آیت پڑھتا رہوں. کہ تو بما رمیت اذ رمیت, تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا. عربی کو عربی میں پڑھے نا, وما رمیت, تم نے نہیں پھینکا, اذ رمیت جب پھینکا. ولکن اللہ رما, بلکہ اللہ نے پھینکا. اللہ تو جسم جسمانیت نہیں رکھتا, اللہ تو ظاہر نہیں ہوتا, اللہ تو خود کو ظاہر اس انداز سے نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا کمال ہے کہ وہ خود کو ظاہر نہیں کر سکتا, یہ خود اس کا کمال ہے. یہ بڑی دقیق بحث ہو جائے گی کہ ظاہر کرنے کے لیے عرض چاہیے ہوتا ہے جس شے میں. چلے بات آ ہی گئی ہے تو بچوں کو بھی عرض کروں, ذرا شوق پیدا ہو اس انداز سے کہ پروردگار عالم کی معرفت کس کس انداز سے حاصل کی جاتی ہے. اسی امام بارگاہ میں اگر میں آپ سے کہوں کہ لال رنگ دکھائیے, تو اب آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گے اور کہیں گے یہاں ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں, یہ ہے نا لال رنگ. تو اب میں سوال کروں, یہ آپ مجھے لال رنگ دکھا رہے ہیں یا اس علم کا پٹکا دکھا رہے ہیں؟ آپ اشارہ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ پٹکے کو اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو لال رنگ کا پوچھا ہے, وہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے دیکھیں جب تک کوئی جسم ہوگا نہیں میں رنگ دکھاؤں گا کیسے. تو گویا رنگ کو ضرورت ہے کسی جسم کی کہ وہ اس میں حلول کرے اور خود کو ظاہر کرے. وہ ایسا ہے کسی شے میں آ نہیں سکتا, وہ شے سے پہلے تھا شے کے بعد بھی ہوگا. تو کیسے ممکن ہے کسی شے میں آنے کے بعد اپنے جوہر کو دکھائے؟ یہ اس کا کمال ہے, یہ پروردگار کا کمال ہے. کسی نے صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا, کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا, کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ کتنا معصوم سا سوال ہے نا, معصومانہ سوال. کہا اللہ کہاں ہے؟ کہا یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے. یعنی کہ جب اب میرا جملہ ضائع نہ جائیے, تو امام کا جملہ تھا نا, اب میں یہاں پر ایک اس میں اس کی شرح کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہاں نہیں تھا وہ تھا, کہاں ہوا وہ ہے, کہاں نہیں ہوگا وہ رہے گا. کہاں تو مخلوق ہے, جب تو کہتا ہے کہاں تو تیرے ذہن میں کوئی زمان آتا ہے, کوئی مکان آتا ہے, اور وہ زمان و مکان کا خالق ہے, اور خالق اپنی مخلوق سے پہلے ہوتا ہے. اس انداز سے دیکھیں تو پھر کیا عرض کر رہا ہوں, الفاظ پر غور کریں, الفاظ پر غور کریں. بس اسی انداز سے اسی تناظر میں جب ہم اس آیت کے آخر میں آتے ہیں, یعنی کہ درمیانی ٹکڑے کے آخر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ثم استوى على العرش, تو پھر استوا کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے وہ بہت خطرناک ہے, حشر نشر کر دیا جاتا ہے. استوا کا مطلب کیا لیا گیا؟ کہا استوا کا مطلب تو ہوتا ہے بیٹھنا, اور کیسے بیٹھا؟ کہا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پہ, استوا کیا ہوا ہے آپ نے, تو پھر پروردگار بھی بیٹھ گیا. اچھا کہاں بیٹھ گیا؟ کہا عرش پر بیٹھ گیا. اچھا عرش پر بیٹھ گیا تو اس کا مطلب بیٹھ گیا, تو پہلے کیا کھڑا ہوا تھا؟ بیٹھنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے. اچھا اس کا مطلب پہلے کھڑا ہوا تھا بیٹھ گیا. اچھا بیٹھ گیا اب کھڑا ہوا نہیں ہے, گویا حالت تبدیل ہو گئی. تو بسیط ہونا کہاں گیا؟ نیاز مندی, اس کی بے نیازی کہاں چلی گئی؟ وہ بیٹھ گیا, اس کا مطلب جس شے پر بیٹھ گیا وہ کم از کم اتنی بڑی تو ہے کہ اس کے وجود کی متحمل, اس کے وجود کو اس نے تحمل کیا ہوا ہے. گویا اگر اس نے اس پر تکیہ کیا ہوا ہے تو کم از کم اتنا تو طے ہے کسی نے اس کے وجود کا احاطہ کیا ہو نہ کیا ہو, جس پر تکیہ کیا ہے اس نے تو کر لیا. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ خدا خدا نہ رہا جو قابل احاطہ ہو جائے. جو قابل احاطہ ہو جائے وہ خدا خدا نہ رہا, محدود ہو گیا. اسی لیے تصور بھی محال ہے, دو خدا کا تصور کس انداز سے. اس لیے کہ اگر دو خدا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اگر دو خدا ہوں یعنی کہ ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے, بس جہاں دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا وہاں پہلے کی حد بندی ہو گئی اور دوسرے کی حد بندی کا اعلان بھی ہو گیا کہ یہاں سے یہاں تک تو پہلا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک دوسرا. تو جہاں دوسرے کا نام لیا پہلا پہلا بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہا واحد ہے, احد ہے, یکتا ہے. لیس کمثلہ شے, اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے, اس جیسا کوئی, اس کے مثل کچھ نہیں ہے, اس کے ساتھ کسی کو جوڑا نہیں جا سکتا. مثل, اب آپ میرے سامنے آیت لے آئیں اٹھا کر, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكبا دريا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اب آپ آیتیں پڑھتے جائیے, یہ ساری تشبیہات ہو رہی ہیں. اور کس انداز سے بات شروع ہوئی؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ, اس کے نور کی مثال ایسی ہے. اور پھر پوری آئے مختصر کروں تو اب ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ لیسا کمثلہ شے. ارے بالکل سمجھیں, ایک ہے مثل اور ایک ہے مثل. مثل اور مثل میں فرق ہے. جب کہا جائے مثل تو بالکل بے عین ہی ویسا, اور جب کہا جائے مثل تو اس کا مطلب ہے مثال. کہ جہاں سمجھانے کے لیے ہمارے اس عالم اسفل میں پلنے والے ذہن کے لیے جب کوئی مثال دینا مقصود ہو تو پھر مثل کہہ کر مثال بیان کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ جب کبھی بھی انسانوں کا موازنہ بھی جانوروں سے کیا گیا تو کیا کہہ کر کیا گیا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, کہ جنہوں نے تورات کو تو لیا. میں مفہوم ترجمہ ایک عام ترجمہ کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. جنہوں نے تورات کو تو لیا لیکن تورات سے کچھ نہ لیا, ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لات دی جائیں. جملہ سنیے گا, اگرچہ آیت علماء یہود کے لیے ہے کہ جنہوں نے تورات کو لیا لیکن تورات سے کچھ نہ لیا. عزیزو آیت قرآنی ہے, قیامت تک کے لیے ہے. مصداق بدل سکتا ہے, وہ اس دور کی کتاب کی بات تھی. آج اگر کوئی شخص قرآن کو لے لے لیکن قرآن سے کچھ نہ لے, یہی آیت اس سے بھی مخاطب ہوگی کہ مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها, کہ جنہوں نے قرآن کو تو لیا لیکن قرآن سے کچھ نہ لیا. اس ہی لیے دھوکہ بھی کھا گئے کہ کل جب نیزوں پر قرآن کو بلند دیکھا تو اسی قرآن نے انہیں گمراہ کر دیا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ کبھی کبھی قرآن دیکھ کر بھی مسلمان بھٹک جاتے ہیں. تو اسی طرح سے چاہے کوئی بھی حقیقت ہو یہ اور بات ہے. تو اب کیا کہا استوا؟ استوا کا مطلب کیا؟ بہت سارے مقامات کے اوپر ہم لفظ کی بحث اس طرح انداز سے کر سکتے ہیں. بس ایک اور نقطہ دے کر اپنی بحث کو سمیٹ دوں گا. آج کی حد تک ولایت کی حد تک بات کو لے کر آنا چاہتا ہوں بہت جلدی سے. تصور توجہ رکھیے گا, کبھی کبھی اگر صحیح ترجمہ کر دیا تو یوں سمجھے ایمان گیا اور کر بھی دیا جاتا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا ووجد کا ضالا فہدا, کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں جانا؟ ووجد کا ضالا, ترجمہ کرے, اور تمہیں پایا. ضالا کیسے کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اب بھٹکا ہوا. اب ترجمہ کیجئے, اور تمہیں کیا پایا؟ اور تمہاری ہدایت کر دی. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مجھ سے, رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے, رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں پایا. کیا پایا؟ ضالن پایا. فہدا, ف متصل ہے اگرچہ لیکن بہرحال فہدا پھر ہدایت کر دی. اب یہاں پر قلم اٹھایا اور پھر یہ کہا کہ نہیں, اصل میں دیکھو ہم نے تمہیں راہ کا گم کر دینے والا پایا. اب وہ بھٹکنے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو لکھا, یہ ترجمہ ہے جا کے کھولیے گا, کہا ہم نے تمہیں راہ گم پایا, فہدا پھر تمہاری ہدایت کر دی. ہیں اور ایک جگہ تو کر بھی دیا گیا ترجمہ, اور ہم نے تمہیں راہ کو مطلب بھٹک جانے والا پایا اور تمہاری ہدایت کر دی. ایمان گیا, کلمہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بہت توجہ رکھیں, قرآن ہے قرآن. عربی کے اندر ثقافت میں, عربی ثقافت میں, لغت میں بھی ایک کلمہ بولا جاتا ہے, کلمت الحکم دولت للمومن, حکمت کا کلمہ مومن کی گم شدہ میراث ہے. یہاں دولت کا ترجمہ کیا ہوا؟ گم شدہ, یعنی کہ گم شدہ کو دال کہتے ہیں. رہ جائے سب, توجہ رکھیے گا, گم شدہ کو دولن کہتے ہیں. اے میرے حبیب جن کے درمیان میں ہم نے تجھے مبعوث کیا تھا, ہم نے تجھے ان کے درمیان میں گویا گم شدہ پایا تھا. تو رہ تو ان کے درمیان میں رہا تھا لیکن انہیں تیری معرفت نہیں تھی, فہدا ہم نے انہیں تیری ہدایت کر دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, ہم نے تجھے ان کے درمیان گم شدہ پایا تھا. اب آپ کہیں گے کہ قبلہ آپ نے اپنی طرف سے یہ جملہ اپنی طرف سے معنی کر دیے ہیں, تو میں کہوں گا نہیں, ذرا رکو, دہنے مبارک رسول اللہ سے سنو کہ جب کل جبرائیل طائف میں نازل ہوئے اور پتھر برس رہے ہیں, اتنا کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے میں ان دو پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں, کہا نہیں نہیں یہ مجھے جانتے نہیں, گویا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, ایسا نہ کرنا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یقیناً اگر اس وقت عذاب آ جاتا تو سب ختم ہو جاتا, لیکن بعد میں انہی میں سے جان نثار نکل کر سامنے آئے, انہی میں سے آپ کی جماعت میں لوگ سامنے نظر آئے یقیناً. تو پھر کیا ترجمہ کیا جائے گا استوا کا؟ چلے میں کہتا ہوں کہ عموماً اصل ترجمہ تو یوں ہی ہے کہ جناب اس کے بعد عرش کی طرف متوجہ ہوا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ استوا کا معنی بیٹھنا ہی ہے. تو وہ تخت پر جو بیٹھا ہے وہ آخر بیٹھا کیوں ہے؟ تو جس انداز سے بادشاہ اپنی مملکت میں تخت پر بیٹھتا ہے, کیوں بیٹھتا ہے؟ کہا مملکت اس کی ہے, تخت اس کا ہے, حکم اس کا چلے گا. تو تخت پر بیٹھنا گویا ایک استعارہ ہوا, تخت پر بیٹھنا گویا ایک مثال ہوئی کہ اب خلق تو اس نے کر دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ خلق وہ کرے گا حکم کسی اور کا چلے گا. جی نہیں, خلق بھی وہی کرے گا, امر بھی وہی کرے گا. اسی لیے تصور رکھیے, توجہ رکھیے گا, جہاں جہاں بھی, چیلنج کر رہا ہوں جا کے دیکھیے گا, جہاں جہاں بھی پروردگار نے خلاقیت کی بات کی ہے فوراً ملا کر استوا کا تذکرہ کر دیا ہے, کہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ خلق ہم کر رہے ہیں لیکن امور کوئی اور چلائے گا. ہماری اجازت کے بغیر کس میں مجال ہے کہ جو ہمارے مقابلے پہ آ کر کوئی حکم دے سکے. درود پڑے محمد والے محمد پر. اسی لیے سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد ہوا, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. اب بتا رہا ہے کہ وہ استوا کیوں ہوا ہے, آخر میں جوڑتا ہے کہ یدبر الامر, تاکہ امور کی تدبیر کی جائے. یعنی بلا فصل اس نے خلق کیا اور بلا فصل امور کی تدبیر بھی اس نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے, تاکہ اس کائنات کا نظام اپنے طریقے احسن پر چلتا رہے. بالکل اس طرح سے یہاں پر خدا کی ولایت کی کون سی قسم بیان ہوئی, بحث کو خشک نہیں کروں گا, سمیٹ رہا ہوں. یعنی آیت کے اس ٹکڑے پر آ جانے کے بعد خدا کی ولایت تکوینیہ اور اس ولایت تکوینی کے ذیل میں ولایت خلق اور ولایت امر, ان دونوں کا تذکرہ اس آیہ مبارک کے پہلے ٹکڑے میں ہو گیا. یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر ولایت کا اگر کوئی حقدار ہے اصلاً تو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے, کہ جس نے خلق کیا ہے اور جو امر کر رہا ہے. درود پڑے محمد والے محمد. بس یہاں تک بات آ گئی ہے. اب پھر یہاں سے ولایت کی بحث اور مزید آگے چلتی ہے کہ اب اس نے نظام چاہا تھا تو نظام کیسے چلے گا, اس میں پھر کچھ لوگوں کا بیان آتا ہے. آج بات کو یہاں تک روک رہا ہوں. یہ ہے ولایت. یہ ولایت کا موضوع رکھا ہی کیوں ہے, اور وہ بھی آثار ولایت کا موضوع کیوں رکھا ہے. آثار کا ولایت کا موضوع رکھا ہی اسی لیے ہے کہ یہ آثار ہمیں تکویناً بھی نظر آئیں اور تشریعاً بھی نظر آئیں. تکویناً یہ آثار ہمیں جگہ جگہ دکھتے ہیں, لیکن تشریعاً ان کا نظر آنا متروک ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسے چہرے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جب اس حقیقت سے کوئی روح گردانی کرتا ہے تو وہ اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اصلاً ولایت امر کس کے پاس ہے اور ہم کس کی ولایت میں ہیں. عزیزو کر عرض کر رہا تھا کہ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں, کلمہ تو کربلا کے میدان میں دونوں طرف پڑھا جا رہا تھا, کلمہ وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا, کلمہ یہاں بھی پڑھا جا رہا تھا, وہاں پر بھی نماز پڑھی جا رہی تھی, یہاں پر بھی نماز پڑھی جا رہی تھی. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اسی آثار ولایت کا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ تم کلمہ تو پڑھ رہے ہو لیکن یہ کلمہ تمہارے نفس کو منقلب نہیں کر رہا, فقط ذہن میں ایک الفاظ کا خاکہ ہے اور ہوا میں گونجتی ہوئی ایک آواز ہے, لیکن جس وقت یہ کلمہ تمہارے نفس میں وارد ہو جائے گا اس ہی دن حر لان اللہ سے علیہ السلام ہو جائے گا. یہ کیفیت قلب کا نام ہے. یعنی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب دونوں جگہ کلمہ تھا, جی ہاں آدھی بات کر رہے ہو, پوری بات کرو. کلمے کے الفاظ دونوں طرف تھے لیکن کلمے کی کیفیت فقط ایک طرف تھی. کربلا برپا ہوئی کس وجہ سے؟ کیفیت نفس کو بدلنے کے لیے کربلا برپا ہوئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, دیکھ نہیں رہے ہو, دین پامال ہو رہا ہے, دیکھ نہیں رہے ہو شریعت پامال ہو رہی ہے. کیفیت نفس کو بدلنے کے لیے فرزند زہرا نے مکے سے اپنے عمرے کو, اپنے حج کو عمرے میں بدلا ہے اور سفر کو اختیار کیا ہے. آہستہ آہستہ چلتے چلتے کہاں پہنچے ہیں, مسجد تنعیم کا مقام جو آج بھی موجود ہے, جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں, جسے مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں, اس مقام پر آپ کا قافلہ پہنچا ہے اور آپ نے وہاں پر قافلے کو روک دیا. کہا عباس یہاں پر میرا خیمہ نصب کر دو. حضرت عباس کا وجود سرتاپا اطاعت ہی اطاعت ہے, وفا ہی وفا ہے. عباس کی زبان پر کیوں کا لفظ کسی نے نہیں دیکھا. عباس یہاں خیمہ لگا دو. حضرت عباس نے ایک خیمہ نصب کر دیا, مولا حسین کا خیمہ نصب ہو گیا وہاں پر. بس آپ اتنا آ کر استصفار کیا, ایک اتنا سا ایک سوال چھوٹا سا پوچھا, آ کر کیا پوچھا کہ خیمہ تو لگا دیا ہے, یہ بتلائیے کہ کیا میں سیدانیوں کے بھی خیمے یہی لگا دوں, کیا اور قافلے والوں کے خیمے بھی لگا دوں؟ کہا نہیں, ان کے خیمہ نہیں لگا, میرا ہی خیمہ لگے گا, میرا ایک مہمان آنے والا ہے. خیال ہے مکے سے نکل چکے ہیں. اچھا آج کل کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کم فاصلہ ہے, 20 سے 25 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے جب قافلے کو لے کر آپ چلے ہیں تو اس مقام پر آپ نے روکا ہے اپنے آپ کو اور خیمہ نصب کروایا ہے. کون آنے والا ہے؟ کہا میرا ایک مہمان آنے والا ہے. وہ مہمان کون ہے؟ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آنے والا کون ہے. اب سن سکیں گے کہ آیا کون ہے. جب آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا تھا نا, تو وہاں سے تمام خانوادہ تو کربلا یعنی کہ کوفہ کے لیے چل گیا ہے, لیکن آپ نے عمدن عون اور محمد کو اپنے ساتھ نہیں لیا. اور وہ جو مہمان آنے والا ہے وہ کون مہمان ہے؟ وہ وہی مہمان ہے. کون؟ یعنی کہ حضرت عبداللہ, جو کہ بہت ضعیف ہیں, بیمار ہیں, نظر صحیح سے نہیں آتا ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے پارشلی بلائنڈ آپ کہیں گے, کہ جسے صحیح دکھنا رہا ہو, وہ کیفیت ہے. اس کیفیت میں آہستہ آہستہ کیا دیکھا کہ خود تو آ ہی رہے ہیں, دو بچوں کو بھی ساتھ لا رہے ہیں. اب یہاں جہاں پر قافلے والوں کو پتا چلا کہ آنے والا کون آیا ہے, آ کر کیا عرض کیا؟ بس اتنا کہا کہ اگر میرا اگر حکم میرا چلتا ہوتا تو میں آپ کو یہی کہتا کہ آپ عراق نہ جائیے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ امام ہیں, جو کر رہے ہیں تائید پروردگار سے کر رہے ہیں, تو بس اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو سفر میں کوئی مشکل اور کوئی مصیبت بھی پیش آ سکتی ہے, اور مصیبت میں صدقہ دے کر مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے, تو میں اپنے ہمراہ یہ دو صدقے لے کر آیا ہوں, جب کبھی مصیبت ہو تو ان کے ذریعے سے مصیبت کو رفع کر لیجئے گا. یہ وہ مقام ہے عزیزو, سمجھ سکیں گے؟ جس طرح سے بہن اور بھائی کا معاملہ ہے نا, جس طرح سے حضرت علی اکبر بی بی زینب کو پیارے ہیں, بھائی کی اولاد ہے نا, اس لیے کتنا پیار ہوگا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, فقط زینب ہی کو بھائی کی اولاد سے پیار ہے؟ نہیں, بھائی کو بھی بہن کی اولاد سے بھی اتنا ہی پیار ہے. شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ سب بنی ہاشم کو ساتھ لیا, اون اور محمد کو ساتھ ہی نہ لیا. حسین سے کیسے گوارا ہوتا کہ زینب کے دو جان کربلا کی تپتی زمین پر اس انداز سے قتل کر دیے جائیں, بس عزیزو آخری جملے سنیے گا. ماؤں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے. ارے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو. ابھی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, موسم بہت بہت عجیب ہے, موسم بہت ناخوشگوار بھی ہے نا, کہ جب کبھی بہت تیز بارش ہو, کوئی طوفان آئے, تمہارے پاس پہلی کال کس کی آتی ہے؟ ماں پوچھتی ہے بیٹا خیریت سے ہو. حالانکہ پلٹ کر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اماں فقط میری خیریت کیا پوچھ رہی ہیں, اور لوگ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں, لیکن یہ مامتا کا تقاضا ہے کہ دنیا کو کچھ ہو جائے میرا لال بچ جائے. یہ مامتا کی فطرت کا تقاضا ہے. میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر کہ دیکھ رہی ہے ایک کے بعد ایک لاش آ رہا ہے. اکبر کے لاشی کو دیکھا, اب جوان اور محمد پر نظر پڑی, کیا پوچھا؟ ارے تم ابھی تک زندہ ہو. سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. بس مختصر کروں, چند وصیتیں کی ہیں, بچوں کو میدان میں بھیجا ہے. جیسے ہی بچوں نے میدان میں قدم رکھا ہے, وہاں پر سب سے پہلے آن نے رجز خانی کی ہے اور اس انداز سے تعارف کرایا, ان تنکرونی فانا ابن جعفر, اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو, اگر تم مجھے نہیں پہچان رہے ہو, جان لو میں جعفر کا بیٹا ہوں. شہید صدق فی الجنان ازہار, یعنی جو شہید صدق بہشت میں ہیں. یطیر فیہا بجناح اخضر, کہ جو جنت میں سبز پروں سے پرواز کرتے ہیں. کفا بہذا شرفا فی المحشر, ہمارے لیے اس سے بڑا شرف محشر میں کوئی نہیں ہے. اس انداز سے بڑے بھائی نے رجزخانی کی ہے, اور اس کے بعد چھوٹے بھائی نے اس انداز سے اشکو اللہ من العدوان, میں اللہ سے شکایت کروں گا ان دشمنان کی. فعال قوم فی ردع عنیان, کہ جو پستی میں اندھوں کی مانند ہیں. قد بدلوا معالم القرآن, ایک بچہ کس انداز سے انہیں مخاطب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے گویا انہوں نے قرآن کے معالم کو بدل دیا. ومحکم التنزیل والتبیان, اور قرآن کے طریقے کو بدل دیا. یہی میں کہوں گا یہ حضرت جعفر کا اثر ولایت تھا, جو میدان میں بول رہا ہے کہ تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو. بچوں نے لڑنا شروع کیا ہے, کئی جہنمیوں کو جہنم واصل کیا, لیکن دو بچے اور وہ بھی بھوکے پیاسے, آخر کب تک لڑتے؟ آواز برپا ہوئی, آواز بلند ہوئی کہ جب تک دونوں ساتھ رہیں گے تم ان پر غلبہ نہیں کر سکتے, بھائیوں کو الگ الگ کر دو. آدھی فوج نے ایک بھائی کو گھیر لیا, آدھی نے دوسرے بھائی کو گھیر لیا. مصیبت میں جب بھائی جدا ہو جائے تو پھر آپ میری کیفیت کو سمجھ سکیں گے, میں کس انداز سے کہاں اشارہ کر رہا ہوں. جب مولا حسین سے برابر کا بھائی جدا ہوا تھا, پلٹ پلٹ کر نہر کو دیکھ رہے ہیں, بھیا جب بھائی جدا ہو وہ درد مولا حسین جانتے ہیں, یہاں دونوں بھائیوں میں جدائی ہوئی ہے. بس کچھ ہی دیر میں آواز بلند ہوئی کہ ماموں ہماری مدد کو آئیے. یہاں حسین نے میدان کی طرح دونوں شہزادوں کو لے کر آتے ہیں, لے لیکن اون کی شہادت واقع ہو چکی ہے، لیکن چھوٹے بھائی میں ابھی چند سانسیں باقی تھی، سن سکیں گے جب دونوں کو خیمے میں لایا گیا، خیمے میں کوہرام بج رہا ہے، کسی نے بی بی زینب کو خبر دی لیکن آپ کریا نہیں کر رہی ہیں، گویا کچھ سننا چاہتی ہیں، بیٹی کے پاس آئی، آخری سانسیں ہیں، اماں اماں تم نے جو وصیتیں کی تھی، اماں ہم نے پلٹ کر پانی کی طرف بھی نہیں دیکھا، اماں اب تو تم اپنا دودھ بخش دو گی نا، بس اس انداز سے دادے شجاعت لی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے گریا نہیں کیا، آخری جملے سنیے، زینب نے گریا نہیں کیا، قافلہ روانہ ہوا کوفے میں، زینب نے گریا بچوں پر نہیں کیا، شام کا بازار، شام کا دربار، بعد میں سب کے سر واپس آ رہے ہیں، زینب نے بچوں پر گریا نہیں کیا، بھائی پر گریا کیا، لیکن جب قافلہ مدینے واپس آیا، بی بی زینب اپنے گھر تشریف لے گئی، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، زمین پر بیٹھ گئی، خاک پر بیٹھ گئی، عبداللہ نے دیکھا، عبداللہ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کہا کہ کون ہے اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں، کہا عبداللہ پہچانا نہیں، بس عزیزو یہ وہ منزل تھی کہ آپ نے جب بچوں کے دو مسلے چیخ مار کے ماں کی مامتا، اے میرے آنا محمد، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں مانتا ہی معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان کا جلد ظہور فرما، تاکہ وہ دادی زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش عزا پر بیٹھے تمام مومنین کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں اعلیٰ دین میں جگہ عنایت فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار ہمارے جو جوان اسیر کر لیے گئے ہیں اور انہیں غائب کر دیا گیا ہے، پروردگار ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام زمانہ کے دل کو انہی کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آواز اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔